الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه الصلوات والسلام تمام تعریفیں فاطمہ زہرہ کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام فاطمہ زہرہ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ. صلی اللہ علیک یا فاطمۃ الزہرا السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اللہم لئن قاتلی فاطمۃ الزہرا عظم اللہ اجورنا و اجورکم لمصابنا بالزہرا سلام اللہ علیہا و جعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرها مع ابنها الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. شہزادی کونین کے ماتمداروں کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ سیدہ بارگاہ کریمہ اہل بیت ہے، بارگاہ جود و سخا ہے، ایک جملہ تو کیا ایک حرف بھی شرف قبولیت پا گیا تو شہزادی کی رضا کا سامان فراہم ہو جائے گا، اور جس جس سے حسین کی ماں راضی ہو جائے اس سے حسین کا پروردگار بھی راضی ہو جائے گا. قسم خدا ایام فاطمیہ شہزادی کونین کی یاد منانے کے لیے نہ تو ہمارے پاس اتنا حوصلہ ہے کہ حق کے تعزیت کو ادا کر سکے. البتہ جو ممکن رہتا ہے تو تعزیت کے کلمات کو ادا کر لیتے ہیں، ورنہ اتنا ہی کفایت اختیار کرتے ہیں کہ اللہم لئن قاتلی فاطمۃ الزہرا، اے پروردگار تو شہزادی کونین کے قاتلوں پر اپنی لعنت کو نازل فرما. سرنامہ کلام کی آیت اور آیت کے ذیل میں ہمارا عنوان، اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس آیت کو حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا نے خود بیان فرمایا تھا. یہ بات بہت معروف ہے کہ فدق کے واقعات میں اللہ کے رسول نے اپنی حیات کے دوران ہی شہزادی کو فدق کی ملکیت مرحمت فرما دی تھی، اور اللہ کے رسول کی ہین حیات ظاہر میں شہزادی فدق کی مالکہ تصور کی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول کی ہین حیات ظاہر میں شہزادی کونین کے نمائندگان اور خدمت گزاران فدق کو سنبھالتے تھے، یعنی کہ جو عاملین فدق تھے وہ شہزادی کے مقرر کیے ہوئے تھے. البتہ اللہ کے رسول کی رحلت یا شہادت کے بعد جب قیامت ٹوٹی اہل بیت اطہار پر تو اس طرح سے قبضہ کیا گیا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو انتظام کر دیا تھا، غدیر خم کے میدان میں علی کو مولا کر دیا تھا، اور انتظام چلانے کے لیے فدق کو فاطمہ کے حوالے کر دیا تھا، یعنی ایسی تقسیم فرمائی تھی کہ ولایت ایک کے ہاتھ میں تھی، فائنانس ایک کے ہاتھ میں تھا، اور امت کے سارے مسائل حل ہو سکتے تھے. لیکن کیا کیجئے کہ انتہائی بدقماش لوگوں نے شہزادی کونین سے فدق کو ایسے چھین لیا کہ آپ کے عاملین کو وہاں سے نکال دیا گیا، جب آپ کے عاملین کو وہاں سے نکال دیا گیا اور فدق کو گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں کر لیا، تو شہزادی کونین کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ حکومت کے اس اقدام پر جب پہنچی ہیں مطالبہ کرنے کے لیے، تو آپ کی طرف سے دو گواہ پیش ہوئے تھے. ایک گواہ کا نام ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک گواہ کا نام حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ ہے. اور حضرت ام ایمن جب پہنچی ہیں دربار میں، تو سب سے پہلے آپ نے اقرار لیا تھا حکمران سے، جس کو بعض افراد نے حکمران بنوا دیا تھا، اقرار کیا لیا تھا کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ انا ام ایمن امرأة من اہل الجنہ، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک ام ایمن ایسی خاتون ہیں جو اہل جنت میں شمار کی جاتی ہیں. گویا اللہ کے رسول کی حدیث ام ایمن کے بارے میں پہلے سے موجود تھی کہ ام ایمن جنتی خواتین میں شامل تھیں بر روایت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حکمرانوں نے اس کا اقرار کر لیا کہ ہاں یہ حدیث ہم نے سنی ہے، تب ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ آتی ذل قربا حقہ، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ مبارکہ الاسراء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 26 کا پہلا حصہ، وہ آتی ذل قربا حقہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فدق فاطمہ کے حوالے کر دیا تھا. ایک طرف یہ گواہی، مگر اعتبار کے ساتھ، ام ایمن عام خاتون نہیں ہیں. ام ایمن کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کا اقرار سب نے کر لیا تھا. اس کے بعد دوسری گواہی، اور ایسی گواہی عجیب ہے دنیا کے معاملات، کہ جس کی گواہی خدا میدان مباہلہ میں قبول کرے اپنی توحید کے لیے، اور منزل انفسنا پر مولا متقیان کو قرار دیا جائے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، منزل انفس ختمی مرتبت پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیثیت. اور اس کے بعد جب مولا نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے فدق کو فاطمہ کے لیے ہبہ کر دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ حکمران نے ایک قبالہ لکھ دیا تھا، ایک تحریر لکھ کر دے دی تھی کہ ٹھیک ہے کہ یہ فدق فاطمہ کو واپس کر دیا جائے. ان دو گواہیوں کی بنیاد پر، ایک ام ایمن کی گواہی اور ایک مولا متقیان کی گواہی. لیکن جیسے ہی ایک آنے والے شخص نے قبالے کو سیدہ کے ہاتھ میں دیکھا، تو کہتے ہیں کہ یہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، قبالہ کو ہاتھ سے لے کر پوچھا حکمران سے کہ کیا لکھ کے دے دیا ہے، کہ ہم نے فدق کو واپس کر دیا ہے. تب کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، قبالہ کو پہلے پھاڑ کر پھینک دیا، یہ وہی شخص ہے اس نے رسول کی تحریر کو پھاڑا ہی نہیں تھا، بلکہ انتہائی سخت جملے کے اپنے لعاب کا نشانہ بنا دیا تھا. ان باتوں کو بیان کرنا اس لیے لازم ہے کہ ظہور امام بہت قریب ہے، جب انتقام کی کیفیت مضبوط رہے گی، کوئی نرم گوشہ دل میں پیدا نہ ہونے پائے، اتحاد امت اپنے مقام پر برقرار رہے مگر دشمن کی کیفیت دل میں وہی رہے. روز اول صلوات پڑھے محمد والے. یہ قبالہ کیا لکھ کر دے دیا ہے, اس کو پھاڑ دیا. دلیل کیا قائم کی ہے؟ دلیل قائم یہ کی ہے ایک, کہ اگر گواہی قبول کر لو گے تو علی کا تو اپنا فائدہ ہے, اگر فدق واپس جاتا ہے تو اس میں فائدہ علی ابن ابی طالب کا ذاتی فائدہ بھی شامل ہے اس کے الفاظ. اور رہ گیا ایک ام ایمن کا مسئلہ, تو ایک خاتون کی گواہی پر تو فدق واپس نہیں کیا جا سکتا. کیا کیفیت ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے, اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر پہنچی, اور ایک طرف آپ کی اپنی گواہی جھٹلائی جا رہی ہے. بہت غور کیجیے گا, میں فدق کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے ذرا مقدمہ قائم کر رہا ہوں کہ ذرا سا ہم قریب ہو جائیں اذہان کے اعتبار سے کہ خطبے کی کیا اہمیت ہے. اور جیسے مولائے متقیان کے والد کے اشعار یاد کرانا مومنین کی ذمہ داری اپنے بچوں کے لیے, ایسے خطبہ فدق کو یاد کرانا ذمہ داری صاحبان ایمان کی. ہر ایک بچے کو یاد ہونا چاہیے, کم از کم پورا عربی الفاظ نہ بھی یاد ہوں تو خطبے کا مفہوم تو یاد ہونا چاہیے, تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل آنے والے دور میں اس طرح سے اس خطبے کو مخلوط کر دیا جائے. جیسے کہ آج کل یوٹیوب پر پڑی ہوئی دو تقاریر کہ جو اسی خاص عنوان کے اعتبار سے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ اس حکمران نے سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اب جب بھی کبھی سرچ کیجئے شہزادی کونین کی شہادت کی مجالس, تو عجیب بات ہے مجالس آپ سرچ کر رہے ہیں شہزادی کونین کی شہادت کے حوالے سے, اور ریزلٹس کے اندر ساتھ مجلسیں بھی آ رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ان دو افراد کی جو کلپس ہیں مووی ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اور اتنا بہترین مداری کے انداز سے کام کیا, علم رجال کی بحث کر رہا وہ شخص جس کو رجال کے نام لینے کی تمیز بھی نہیں ہے, اور نام ہے محقق تحقیق کرنے والا. بات میں پہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی بعض افراد کے کسی ایسے بیان سے متاثر ہونا چھوڑ دیجئے جو اس نے محبت اہل بیت کے انداز پر دے دیا ہو, اس لیے کہ کوئی بیان کسی کے عقیدے کی غمازی نہیں کرتا. اہل بیت سے محبت تو ہر انسان کو ہے جو انسان اہل بیت کو پہچان لے, چاہے کافر ہو, ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مگر حقیقتاً اہل بیت کا دوست وہی ہے جو اہل بیت کے دوستوں کو اختیار کرے, ان کے دشمنوں سے برات اختیار کرے. تو یہ دو خاص حوالے, اور اگر کبھی موقع ملا, بات بڑی مشکل ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے جواب دینا بھی آسان نہیں ہے, کہ بہرحال شہزادی کونین کی مظلومیت ایسی ہے کہ آپ کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, اس لیے بات کو چھپا کے بیان کیا جاتا ہے. تو شہزادی کونین کے حوالے سے کہ آپ دربار میں کس طرح پہنچی, آپ نے خطبے میں کیا بات بیان فرمائی, اور آپ کے اس اقدام کا مقصد کیا تھا. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال تو اپنے مقام پر اٹھتا ہے, سوالات تو بہت سارے اٹھتے ہیں, سوالات کے جوابات میں نے دیے بھی. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولائے متقیان نے کیا فدق کے معاملے پر کچھ گورنمنٹ سے گفت و شنید نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی. اس بات الوصیہ کتاب کا حوالہ مسعودی نے اس کتاب میں ان واقعات کو لکھا جن میں وہ کہتا ہے کہ دو خاص معجزات ہیں اس حوالے سے. ایک ایسا واقعہ کہ یہ جو حکومت کا خاص شخص جس کو حکمران کہتے ہیں, حکمران اول, اس کو مولا نے خلوت میں ارشاد فرمایا تھا, سمجھایا, بات کو بتایا, اور مولا کی شان اس طرح سے جو اپنے قاتل کو بھی الٹا سونے پر تنبیہ فرمائے، جو اس کو بھی اذان کے وقت بیدار کرے، کیا وہ اس کو بیدار نہ کرے گا کہ جو اس کے حق کو غصب کر کے بیٹھا ہوا؟ امام نے بیدار کیا اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں رسول خدا کی زیارت نہ کرا دوں؟ رسول خدا کے شہادت کے بعد کے واقعات میں، فدق پر قبضہ کرنے کے بعد کے معاملات میں، اقتدار لینے کے بعد کے معاملات میں، مولا متقیان کا یہ پیشکش ان کو کرنا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی زیارت کروا دیتا ہوں، کہا چلو کروا دو. مولا اسے لے کر مسجد قبا تک پہنچے اور مسجد قبا میں آپ نے اپنے امامت کے اعجاز کے اظہار کے ساتھ سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی. اور حکمران اول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا اور اللہ کے رسول مخاطب ہوئے کہ جب علی کو مولا بنا کر آیا تھا تو تو نے اقتدار پر قبضہ کیسے کر لیا؟ مجھ سے وعدہ کر کہ اس اقتدار کو علی کو واپس کرے گا. تو حکمران اول نے اللہ کے رسول کے سامنے تو وعدہ کیا اور تیار ہو گئے، واپس پلٹ کے آ رہا تھا. کیا کیجئے لفظ شیطان کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان سے بھی زیادہ شیطان ہوتے ہیں. اس سے زیادہ اور قبی لفظ کیا ادا کیا جائے ممبر کے آداب کو خیال کرتے ہوئے؟ شیطان سے بھی زیادہ شیطان ہوتے ہیں. ملاقات ہو گئی، پوچھا کیا کہاں سے آ رہے؟ کہ مسجد قبا سے، اللہ کے رسول سے مل کے آ رہا اور اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے آیا کہ اقتدار کو واپس کر دوں گا. فوراً وہی جملہ استعمال ہوا کہ ارے یہ بنی ہاشم ہیں، ان کو تو بڑی مہارت ہے جادو کرنے میں، تمہیں کیا خبر کہ تمہاری آنکھوں پر کون سا جادو کیا گیا تھا؟ اور ابھی جب جادو کی بات آ رہی تھی تو جادو کی بات پر وہ صاحب بھی ایسے منحرف ہو گئے، کہتے ہیں ہاں تم نے یاد دلا دیا مجھے، مجھے بھی یاد آ گیا کہ جب ہم غار میں پوشیدہ ہوئے تھے تب اللہ کے رسول نے میری آنکھوں کے سامنے سے ایسے ہاتھ کو پھیر دیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کشتی میں بیٹھے ہوئے حضرت جعفر طیار کو اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا تھا. تو یہ بنی ہاشم تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، کہاں ان کی باتوں میں آ گئے ہو؟ تو مولائے متقیان نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنا معجزہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے ملاقات بھی کروا دی اور بات بھی کروا دی. لیکن ان کے سامنے تو خدا ہی کیوں نہ آ جائے، یعنی خدا کی آواز بھی اگر سن لیں تب بھی ایمان لانے والے تو ہرگز نہ تھے. البتہ حجت تمام ہو رہی تھی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے طے کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نے فدق پر قبضہ کیوں کر لیا ہے، فدق کیوں لے لیا، فدق کو واپس کیا جائے. کہتے ہیں فدق تو مال فے ہے، اس کا تم سے اور فاطمہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں مگر تم نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ اسلام کے فیصلوں سے ہٹ کر کیا ہے. کہ جی کیا مطلب اس کا؟ کہ مطلب بڑا آسان سا ہے، صاحب ید جس کے ہاتھ میں شے ہو. مولانا نے مثال دی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی شے ہے اور اگر کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی دوسرا شخص اس شے کے بارے میں کہے کہ یہ میری ہے، امام فرماتے ہیں بالفرض میں کہوں میری ہے، تو تم کیا کرو گے، کس سے گواہ طلب کرو گے؟ آئیے یہ مثال کو آسان کرتا ہوں. میرے ہاتھ میں پہنی ہوئی رسٹ واچ، میں گھڑی پہنے ہوئے، میں جب مکتب میں آیا تو گھڑی پہن کر آیا تھا. ٹھیک، اب اگر مکتب میں کوئی مومن مجھ سے کہے کہ مولانا یہ گھڑی میری ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ गवाह किससे तलब किए जाएं? जो घड़ी पहने हुए है उससे गवाह तलब किए जाएं, या जो घड़ी की मिल्कियत का दावा कर रहा है उससे गवाह तलब किए जाएं? इस्लाम कहता है जो दावा कर रहा है उससे गवाह तलब किए जाएं। अरे अभी तो पानामा लीक्स का फैसला आना बाकी है, कौन गवाह? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कौन पेश करे? इमाम ने मिसाल दी बाकायद, अगर किसी के हाथ में कोई शय हो और सामने वाला उसकी मिल्कियत का दावा करे तो दावा करने वाला गवाह लेकर आता है। ये फदक कब्जे फातिमा में था, अगर मुसलमानों को यह दावा, बाज मुसलमानों को यह दावा है कि यह माले फय है, तो तुझे चाहिए था कि मुसलमानों से गवाह तलब करता। अजीब निजाम है कि तू दावा भी जो कर रहे हैं उनसे गवाह तलब नहीं करता, बल्कि जिसके पास वो पहले से मौजूद है यानी कि बागे फदक, उससे गवाह तलब कर रहा है। फिर इमाम ने अब सख्त जुमला है इरशाद फरमाया, अच्छा एक बात बता। दरमियान में वो साहब भी बोल रहे हैं बार बार कि जी ये तमाम दलाइल छोड़ दीजिए, हम आपसे दलाइल में नहीं जीत सकते, मगर आपको फतक देंगे नहीं। ये बेकार की बातें छोड़िए, अगर कोई मोतबर गवाह है, अजीब अंदाज है, अगर कोई मोतबर गवाह तो पेश कीजिए। अक्ल कहती है, इस्लाम कहता है गवाह का मुतालबा ही सरासर गलत है, और इनका इसरार है गवाह पेश कीजिए अगर फदक आपकी मिल्कियत है। इमाम ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए फिर अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल किया, मुसलसल किया अव्वल से, हुक्मरान अव्वल से, और इरशाद फरमाया, अच्छा ये बता क्या तूने ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहते हैं हाँ आयत पढ़ी है। क्या बताइए आयत किसके बारे में है? कहता है ये आयत आपके बारे में, ये आयत आपके बारे में, ये आयत फातिमा जहरा के बारे में, आपके घर वालों के बारे में। इरशाद फरमाया, इसे इस बात पर यकीन करता है कि खुदा ने इस आयत में फातिमा की तहारत का ऐलान किया है, इसकी तहारत की गवाही खुदा अपने कुरान में दे। अब अगर फर्ज कर ले कि कोई मुसलमान सैयदा के खिलाफ किसी मामले में गवाह बनकर आ जाए, अब एक सवाल फर्जी है जो इमाम ने किया, अगर कोई मुसलमान शहजादी कौनैन के मुखालिफ गवाह बनकर आ जाए तो तू क्या करेगा? ये कहता है मैं सैयदा पर हद शरई जारी करूंगा, जैसे मैं नकल कुफ्र कर रहा हूं, नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशे, जैसे कि दीगर खवातीन इस्लाम की उन पर हद जारी होती है, ऐसे ही जारी करूंगा। इमाम ने इरशाद फरमाया, फिर तो तू काफिर हो गया। कितना सख्त जुमला है। अभी फदक का खुतबा समझने से पहले माहौल समझिए कि किस किस तरह के मामला पेश है, और कौन सा शख्स है जिसको बतौर गवाह पेश किया गया है, किसने वो हदीस कि हम ना वारिस होते हैं ना वारिस बनाते हैं, वो दो खवातीन का नाम है, वो दोनों खवातीन वही हैं कि जिनको कुरान ने सूरह तहरीम में दिल टेढ़ा होने की खबर दी है, और अगर वो समझ में ना आए तो फिर दुआए सनमाए कुरैश में मौलाए मुत्तकियान ने जिनको और उनके वालदैन को लानत का मौरत करार दिया है। ठीक, ये दो खवातीन, और तीसरा एक और नाम है, ये नाम है एक अरब के बद्दू शख्स का, इसका नाम औस बिन हदसान है। باقیوں کا نام نہیں لے سکتے لیکن اس کا نام لے سکتے, اوس بن حدثان. امام فرماتے ہیں اگر تو کسی مسلمان کو بھی سیدہ کے خلاف بطور گواہ قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو کافر ہو گیا. کہتا ہے میں کافر کیسے ہو گیا؟ امام سے پوچھتا ہے. امام نے فرمایا کافر ایسے ہو گیا کہ تو نے خالق کی گواہی کے مقابلے پر مخلوق کی گواہی قبول کر لی. عظمت و مقام سیدہ کو پہچانیے. اتنا کھلا ہوا جملہ امام کا اور بہت آسان دلیل ہے. پہلے اقرار کروایا ہے کہ آیہ تطہیر کا مصداق کون ہے, اور اقرار کروانے کے بعد پھر امام کا وہ جملہ کہ اگر کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر سیدہ کے خلاف کوئی بات کہے تو کیا کرے گا, اور اس کے جملے اور امام کا جواب ایسا جواب کہ اس کے بعد فبوہت الذی کفر کہوں تو اچھا لگتا ہے کہ کافر تو مبہوت ہو کے رہ گیا. یہ اوس بن حدثان کون؟ امام فرماتے ہیں اس کی بات مانتا ہے, اس کو بطور گواہ پیش کرتے ہو. وہ دو خواتین اور وہ اوس بن حدثان, یہ ہے کون؟ ایک عرب کا بدو جاہل شخص ہے. بہت سخت جملے مولا کے. فرماتے ہیں وہ شخص, کیا اس کو آداب ممبر کے اعتبار سے اس کو آسان کیسے گرو, جس کو بیت الخلا جانے کی تہذیب بھی نہیں ہے, جو اپنی ایڑیوں پر اپنی نجاست کو گراتا ہے. میں نے بہت ڈھکے چھپے لفظوں میں اس شخص کا تعارف کرایا جس کو کوٹ کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ ایک گواہ ہے. کس حدیث کا گواہ؟ اس حدیث کی بنیاد پر شہزادی کے حق کو غصب کیا گیا تھا. اور اب آئیے تیسرا جملہ. لگتا ہے مقدمہ تیار کرتے کرتے ہی کہیں 10 مئی سے ختم نہ ہو جائے, لیکن انشاءاللہ خطبے کا آغاز کریں گے. اور آغاز میں خطبے کے الفاظ شروع کرنے سے پہلے صرف ایک جملہ سن لیجئے. گرچہ بہت سارے افراد سوال کرتے ہیں خطبے کی سند کیا ہے, خطبے کی سند کے لیے بہت طویل بحث ہے, اور یہ چھوٹی کتاب کی شکل میں بہرحال ایک بڑا کام کیا تھا شیخ محسن علی نجفی نے, آغا سیستانی کے وکیل اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں. اس کتاب میں شہزادی کا خطبہ بھی ہے اور خطبے سے پہلے پوری سند بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں شہزادی کا یہ خطبہ ہونا چاہیے بامائے سند کے, اور سند میں برادران کا حوالہ بھی ہے. لیکن کیا کیجئے کہ اردو کتب میں اس کا حوالہ شاید ہی آپ کو ملے. یہ سمجھیے کہ 8ویں قرن تک تو یہ معاملہ ایسا رہا کہ جو حوالے دیے جاتے تھے وہ کتب میں مل جاتے تھے, مگر 9ویں قرن سے لے کر سارے حوالے ختم کرنا شروع کیے گئے, اور اب عبارتیں ایسی تبدیل کر دی کہ آپ اگر کوئی حوالہ کوٹ کیجیے گا تو وہ عبارت وہاں ملے گی نہیں. اس سے پہلے بھی شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تو شاید اتنا اطمینان کی نیند میں رہتے ہیں, اور جتنی لائبریریز ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی پرائیویٹ اداروں کی, ان تمام لائبریریز کے اندر باقاعدہ پرانی کتب کو نئی کتب کے نام پر تبدیل کرنے کا کام آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہوا پاکستان میں, اور یہ نام بڑی ترقی کے نام پر ہوا کہ کتابیں پرانی ہو گئی ہیں, ان کے صفحے بوسیدہ ہو گئے ہیں, کسی بندے مومن نے بندے خدا نے مخیر حضرات نے یہ پیشکش کی کہ ان کتابوں کو چینج کر دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. بہرحال خطبے کی روایت میں حضرت عائشہ کا نام ہے. خطبے کی روایت میں ان کا نام بھی ہے عروہ ابن زبیر ابن عوام. خطبے کے روایت میں صالح بن کیسان کا نام بھی، تین نام خاص طور سے، اور یہ تین نام بڑے معتبر ہیں تمام عالم اسلام کے اعتبار سے، آپ سمجھتے کہ شہزادی کونین نے فدق کے موضوع پر خطبہ دیا تھا، اور خطبے خطبہ نہیں ہے بلکہ احتجاج ہے، ایک ایسا احتجاج ہے کہ جو ظالم کے چہرے سے نقاب اتارنے کے لیے کافی. بلاغات النساء کتاب کا حوالہ دیا جائے یا ادب کی کتابوں کا حوالہ لیجیے کہ جہاں پر خواتین کے بارے میں بعض علماء نے کتابیں لکھیں تو خواتین کے خطبات کے طور پر سیدہ کے کلام کو لیا گیا. شہزادی، آج کی حد تک صرف آغاز کرتے ہوئے کہ شہزادی اکیلی نہیں آئی ہیں، شہزادی خواتین کے جھرمٹ میں آئی ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی ہم عمر خواتین، ایک جملہ استعمال ہوا، آپ کی ہم فکر خواتین، ایک جملہ استعمال ہوا، آپ کی ہم آواز خواتین، جملہ استعمال ہوا. ہو سکتا ہے یگانگت کے اعتبار سے ایسی خواتین کا انتخاب سیدہ نے کیا ہو کہ جو آپ کے ساتھ آواز ملا کر چل سکتی ہوں. کوئی ایک چھوٹا سا لشکر ہے سیدہ کا جو تیار ہوا ہے ایک ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے. بس اتنا یاد رکھیے، ایک طرف وہ دربار تھا جہاں زینب کا لشکر تھا، ایک طرف یہ دربار ہے جہاں فاطمہ زہرا کا لشکر. شہزادی اس طرح چلی ہیں، الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے مخصوص چادر کو سر پہ لیا جسے خیمار کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے نقاب کو لیا، اپنے وجود کو ایسے لپیٹ لیا کہ آپ کی خیمار اس طرح سے، آپ کی چادر اتنی زیادہ بڑی تھی کہ آپ کے پاؤں کے نیچے چادر کا حصہ آتا جاتا تھا. عام طور پر جملہ استعمال ہوتا ہے ایسے مرحلے پر جب خواتین بہت جلدی میں کام کرنا چاہتی ہیں تو اپنی چادر پاؤں میں آتی رہے اس کا بھی خیال نہیں کرتی. شہزادی اس طرح چلی ہیں کہ جیسے کوئی میدان جہاد میں مرد مجاہد جایا کرتا. قسم بخدا یہ وہی شہزادی ہیں کہ جن سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، جو دیوار کا سہارا تھام کر تو گھر میں چلتی تھی. یہ وہی شہزادی ہیں جن کے ہاتھ میں اسا رہتا تھا، ایک طرف پہلو شکستہ تھا تو ہاتھ پہلو پہ رکھا رکھتا تھا. مگر قیام حق کے لیے سیدہ، اگر کربلا کے میدان میں بوڑھے صحابی کمر سے پٹکا باندھ کر آنکھوں پر گرنے والی اپنی پیشانی کی بھووں کو روک کر لڑ سکتے، کانپتے ہوئے ہاتھوں پر تلوار باندھ کر لڑ سکتے، تو یہ تو حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. بس جملہ شہزادی کا، جب آئی ہیں دربار میں کہتے ہیں پردے کا انتظام کر دیا گیا تھا. شہزادی کے بیٹھنے کا مقام اور بچنا بھرا ہوا ہے اصحاب کا، اور حکمران وقت بیٹھے ہوئے، پردے کا انتظام کر دیا گیا، شہزادی پردے کے پیچھے ہے، صرف جا کے بیٹھی ہیں. کہتے ہیں کہ بعض روایات میں بیٹھنے کا لفظ آیا، اور بعض روایات میں کہ چار گھنٹے تک سیدہ کو کھڑا رکھا، اور چار گھنٹے بعد پوچھا گیا کس لیے آئی ہیں، اور بعض روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی جب پہنچی ہیں تو آپ نے صرف گریہ کیا ہے، ایسے روئی ہیں جیسے کوئی یتیم بچہ اپنے باپ کے بعد روتا ہے، اور آپ کی گریہ کی آواز سن کر پورا دربار روتا تھا، لوگوں کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اتنا زور زور سے روتے تھے لوگ جیسے کوئی واقعی اللہ کا رسول کا زمانہ انہیں یاد آ گیا. واہ غربتا. بس میں دو جملے کہوں گا ربط مسائل کے لیے. شہزادی آپ دربار میں آئی ہیں، شہزادی دربار سے پلٹ کے واپس بھی آئی تھی، اور وہ چند سال کی جناب زینب کبرا، ام کلثوم، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ماں کا دامن تھام کر پوچھ رہا ہوگا, ماں اماں دربار میں گئی تھی حق لینے کے, حق مل گیا؟ کیا فرمایا ہوگا بی بی نے کہ بیٹی درباروں میں حق نہیں ملا کرتا. میں کہوں گا شہزادی یہ آپ کی دربار میں آمد تھی, شہزادی آپ خمار اوڑھے ہوئے تھیں, آپ نقاب لیے ہوئے تھیں, شہزادی آپ بیویوں کی جھرمٹ میں تھیں. ہائے زینب کبرا, ہائے ثانیہ زہرا, جب آئی ہیں دربار یزید میں تو بیویوں نے آپ کو حلقے میں لیا ہوا, حالانکہ کوئی پردے کا انتظام درمیان میں نہیں ہے, لیکن سلام و فضا پر تو جناب زینب کے آگے کھڑی ہوئی ہیں. جب یزید نے زینب سے ہم کلام ہونا چاہا تھا تو ایک مرتبہ جناب فضا رکاوٹ بن گئیں. یہ کہتا ہے سب کو تو ہٹا دیا, اس کو بھی تو ہٹاؤ, یہ کون خاتون ہے؟ میں زینب سے دو بدو کلام کرنا چاہتا ہوں. میں جناب فضا کی طرف تازیانہ لے کر ایک شخص آگے بڑھا. فضا نے دربار میں بیٹھے ہوئے حبشیوں کو دیکھا, آواز دیے, حبشہ کے رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے تم نہیں دیکھتے ایک حبشہ کی شہزادی پر نام احرم ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے؟ دربار میں تلواریں نکل آئیں, یزید اپنا واپس لے لے ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی. ہائے فضا بڑا نیک کام کیا کہ زینب کا پردہ بنی رہی, مگر دل زینب پر کیا گزری ہوگی؟ رقیہ ہوگا مدینے کا نانا, بھرے دربار میں فضا کی حمایت میں تلواریں نکل آئیں. ارے کوئی یہ نہیں کہتا کہ محمد کی نوازی زینب, علی و فاطمہ کی لاڈلی زینب, حسین کی دکھیاری. القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار واسطہ شہزادی کونین کا, میرے مالک, میرے مالک جناب ثانیہ زہرا کا واسطہ. ہائے بی بی دربار میں گئی ہیں, اور وہ جملہ بہت سخت ہے, واقعی بہت سخت ہے. جتنا یاد کیجیے روئیے کہ سارے بی بی کے مصائب ایک طرف تھے, شہزادی کو جھوٹا قرار دینا اور ان سے گواہ طلب کرنا. قسم بخدا ساری زندگی ایک جملہ کہیے, واللہ ہی صادقہ, قسم بخدا فاطمہ سچی تھی. فاطمہ کی بات کو جھٹلایا گیا, اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں جس کی بات پر اعتماد نہ ہو, وہ جھوٹ بول سکتا ہو. صحیح ادا سے گواہ ایسے مانگے گئے. پروردگارا ان تمام مظالم ڈھانے والے افراد پر جنہوں نے شہزادی کا احترام پامال کیا, شہزادی کے منصب کا خیال نہ کیا, ان پر اپنے عذاب شدید کو نازل فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, آج تک اور آج کے بعد بھی جتنے افراد ان ظالموں کے ساتھ شمار کیے جائیں, ان تمام پر اپنے عذاب کو نازل فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار کوئی سانس ایسی نہ دینا کہ سانس ہو مگر محبت زہرا نہ ہو. پروردگار آخر سانس تک بی بی کی محبت سے مربوط کر دینا, بلکہ جب دوبارہ زندگی ملے قبر سے قیامت تک بی بی کے محبوں میں شامل کر دینا. پروردگار ہم شیعوں میں شامل کیا ہو سکتے, ہمیں بی بی کے محبوں میں شامل کر. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, شہزادی کونین کے خون کا انتقام لینے کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ, فرش ازہ بچھانے والوں کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس, تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی کے بلندی درجات کے لیے شہید ڈاکٹر عباس حیدر, مولانا سید محمد علی حسینی, تمام مرحوم مجتہدین اور علماء اکرام, اور خاص طور سیدہ امیر فاطمہ, سیدہ مقدس خاتون طفیل حسین نقوی, عشرت حسین جعفری, انوری بیگم, سید محمد نقی اور ظہیر اختر کو یاد فرماتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے بھی رسالہ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.